اللهم صل على محمد وآل محمد.
ہر گزرتا ہوا وقت امتحان ہے، وہ خود کہہ چکا ہے کہ میں امتحان لوں گا. جیسا کہ مولانا ایک جملے میں ارشاد فرمایا تھا کہ جو آگ خدا نے نہیں کہی کہ عذاب سے لگائی ہے وہ جلاتی ہے, تو جو عذاب جو کہی ہے آپ کہ میں نے عذاب کے لیے ہی جلائی ہے وہ بھی کیسی جلا رہی ہوگی. یہ آگ دنیا کی آگ خدا نے یہ نہیں کہا کہ یہ عذاب کے لیے, اس نے کہا یہ تو تمہارے کاموں کے آسانی کے لیے میں نے آگ لگائی ہے. تو یہ آگ اتنی بری جلا دیتی ہے انسان کو. اب اگر وہ جہنم کی آگ سوچیں جس کو خدا نے کہا یہ ہے کہ یہ میں نے قہر سے بنائی ہے, جلانے کے لیے ہی بنائی ہے, وہ آگ کیا کرے گی؟ وہ اس کو نہیں معلوم پھر کیا کرے گی. آپ سوچئے وہ خدا جو قہار ہے, وہ خدا جو جبار ہے, وہ خدا جو رحیم ہے, ہر صفت کا کمال اس کے اندر ہے, ہر قسم کی قدرت اس کے پاس ہے, ہر قسم کی امور کی گہرائی جو ہمارے رب کے دماغ میں نہیں آ سکی وہ اس کے پاس ہے. اب وہ کہتا ہے میں اس زندگی سے تمہارا امتحان لوں گا. کتنی چیزوں سے امتحان لے گا, کیا کیا پہلو ہوں گے ہمارے اور آپ کے امتحان کے. مثلاً ایک عام زندگی کو دیکھ لیتے ہیں, ایک عام عمل کو دیکھ لیتے ہیں اور اس سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کتنی طرح سے امتحان ہو رہا ہوگا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. جتنی بھی مستحبات ہیں, جتنے بھی مکروہات ہیں, جتنے بھی واجب حرام ہیں, ان تمام کے ذریعے سے میرے اور آپ کو در حقیقت امتحان ہو رہا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر امتحان میں فیل ہونے والے کو باہر نکالا جا رہا ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں امتحان میں فیل ہونے والے کو مارکس کم کیے جا رہے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں امتحان میں فیل ہونے والے کو یا اچھے نمبر نہ لانے والے کو کسی فضیلت سے محروم کیا جا رہا ہے. ہر چیز پر کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. مثال کے طور پر آپ اور میں کھانا کھانے بیٹھے, ہم نے خدا کا نام نہیں لیا, ایک ناکامی. اگر لے لے تو کیا ہوتا, لے لیتے تو کوئی فضیلت ملنی تھی, نہیں لیا ایک موقع ضائع ہو گیا. مثال کے طور پر آپ مسجد کے اندر داخل ہونے والے تھے, امام بارگاہ میں داخل ہونے والے تھے, دو آپشن تھے, سیدھا پاؤں رکھتے ہیں الٹا, کون سا رکھا؟ نہیں سوچا, ایک موقع ضائع کر دیا, موقع ضائع ہو گیا. آپ کسی عمل کو انجام دینے والے تھے, شروع کرتے وقت بسم اللہ کہہ دیتے, ایک موقع تھا, نہیں کہا, ضائع ہو. اسی طریقے سے دسیوں جگہیں جہاں پر آپ اپنے آپ کو موقع بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ سونے والے ہیں, فرض فرمائیے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے اور شاید ہی کوئی ہو جو 6 گھنٹے اکٹھا سو پاتا ہوں, میرے سمجھ میں نہیں آتا آج کل کی دنیا کو دیکھتے ہوئے. اگر آپ سونے والے ہیں جتنے گھنٹے بھی آپ چاہیں تو عبادت بنا سکتے, بنا لیا, نہیں بنایا موقع ضائع کیا. چاہتے تو بنا لیتے, مثلا کیسے چاہتے تو بنا لیتے, سونے سے پہلے چھوٹے سے تھوڑے تھوڑے سے اعمال انجام دے دیتے. اگر سونے سے پہلے تھوڑا بھی کچھ کر لیتے تو وہ سونا میرا اور آپ کا جو میرے اور آپ کے لیے تقریباً ضائع ہو رہا تھا وہ ضائع ہوتا ہوگا, کچھ نہ کچھ بن جاتا. ٹھیک ہے, اب کچھ دیکھ لیتے ہیں اس سلسلے میں کیا ہو سکتے ہیں کہ انسان کیا کرے تو سونے سے پہلے اس کو کچھ مؤثر بنا لے. تقریباً سبھی مومن مومنین کی عادت ہے, مومن مومنات کی, کہ وہ سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں, صرف ذکر کے طور پر کہ شاید اگر نہیں کر رہا کوئی تو وہ کرنا شروع کر دے گا. درود بھیجے محمد والے محمد. کم از کم کام سے شروع کرتے ہیں. کم از کم کیا کیا جائے؟ کم از کم یہ کیا جائے سونے سے پہلے وضو کر لیا جائے, کم از کم اتنا کیا. کچھ نہ کریں وضو تو کر ہی لیں. وہ اچھا, وہ ہر آدمی سونے سے پہلے کہیں نہ کہیں جاتا ہے, ہاتھ منہ دھوتا ہے, اپنی کچھ صفائی ستھرائی پہ توجہ دے رہا ہوتا ہے, وہاں تک تو جانا ہی ہے نا. ایک وضو کرنے میں 1 منٹ اور لگ جائے گا زیادہ سے زیادہ, صحیح ہے. یعنی میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ مسائل وہ نہیں جن میں ٹائم لگتا ہے, یہ مسائل وہ ہیں جن کو شیطان دماغ سے نکال دیتا ہے. آپ کو ان کو کرنے کے لیے وقت نہیں چاہیے, آپ کو ان کو کرنے کے لیے بس اس شیطان سے لڑنا ہے. وقت کا مسئلہ نہیں ہے, 10 دفعہ عرض کر چکا ہوں, ان سے کوئی چیز وقت کی محتاج نہیں ہے. یہ سب چیزیں میرے اور آپ کی توجہ کی وجہ سے ترک ہو رہی ہیں. تو یہ جو کام ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اپنے لیے اور آپ کے لیے ایک دفعہ پھر توجہ کا سبب بنا. ہر بولنے والے کو اچھائی بولنے کا کوئی فائدہ ملتا ہے, ہر بولنے والے کو اچھائی بولنے کا فائدہ ملتا ہے. کم سے کم یہ ہوتا ہے اپنے لیے پھر ایک خیال آتا ہے, ایک یادآوری دوبارہ ہو جاتی ہے کہ دیکھو بھائی یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں, ان پر عمل ہونا چاہیے. مثال کے طور پر کیا کریں آپ سونے سے پہلے؟ کم از کم کام یہ کریں کہ وضو کر لیں. اب اس کے علاوہ کیا کریں؟ بہت ساری چیزیں ممکن ہیں, بہت سارے کام جو آپ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر جو شیڈیول بنانے والے ہیں وہ بہت لمبا شیڈیول نہیں بناتے, جس کو بہت لمبا بنائیں ایک دن کریں دوسرے دوسرے دن ختم کر دیں, یہ نہ کریں. جو بھی شیڈول بنا رہے ہیں ایسا بنائیں کریں اور پھر زندگی میں کرتے چلے جائیں, کم بنائیں. بس آپ فرض کرتے ہیں آج کوئی آدمی پہلی رات یہ سوچ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اب میں سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ کر کے سوؤں گا, میں کہوں گا ایک ہفتے صرف یہی کرے کہ وضو کر لے بس, اس کے بعد اس میں ایک اضافہ کر لے. مثال کے طور پر کیا ہے, سورہ فاتحہ پڑھ کے سوئے, ٹھیک ہے. اچھا اول آخر وضو کرتے وقت بھی اور فاتحہ سے پہلے بھی اول آخر درود ضرور بھیجے, اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے انسان سونے سے پہلے. اب وضو کر لیا, چند دفعہ درود بھیجا, سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ لی. اب اگر کوئی اور کرنا چاہتا ہے, کچھ اور کرنا چاہتا ہے, تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں, ٹھیک ہے, ایک دفعہ تسبیحات اربع پڑھ لی جائے, مومنین و مومنات کی مغفرت کے لیے دعا کر لی جائے. یہ جو پورا سیٹ تھا یہ وہی تھا جو ختم مرتبت نے بی بی کو تعلیم فرمایا تھا. اگر کوئی اس کو انجام دیتا رہے کم سے کم ایک دفعہ یہی یاد آئے گا کہ ہمارا اہل بیت سے تعلق ہے, ان سے ہم نے کچھ سیکھا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے اعمال جو بڑھائے جا سکتے ہیں. میں اسپیسیفکلی کوئی چیز ریکمنڈ اس لیے نہیں کرتا کہ بعض اوقات کسی کو اور شیڈیول ہوتا ہے تو کہتا ہے میں کیا کروں, یہ میں کر رہا تھا. اگر آپ کچھ پہلے سے کر رہے ہیں اپنے لیے کسی خوبی کو بڑھاتے رہیے, لیکن جو کر رہے ہیں اس کو کنٹینیو کیجیے. ایسا نہ کریں آج رات کرنا شروع کر دیا پھر کل سوچا نہیں اب کل سے نہیں کر رہے, نہیں کرنا تو پھر کریں. اسی طریقے سے مثال کے طور پر تسبیحات اربعہ, خود تسبیح بی بی کی تسبیح اگر سونے سے پہلے کوئی پڑھے, یہ تسبیح جو چند منٹ کا کام, چند منٹ بھی کہاں تو اتنی اسپیڈ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ چند منٹ بھی نہیں لگتے. اس کو میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں, تسبیح بہت غور سے پڑھنی چاہیے, تھوڑا سا رک رک کے پڑھیں, زیادہ پڑھنے پڑے گا زیادہ تر دو منٹ لگیں گے, لیکن کم از کم اتنا ہو کہ ایک لفظ پر ایک سیکنڈ تو لگے. بس آپ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر, دو سیکنڈ تو دے دیں تو آپ کے پاس 200 لفظ بنیں گے, اللہ اکبر دو, پھر دوبارہ اللہ اکبر چار, تو آپ اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ سب کو ملا 200 بن جائیں گے. 200 میں اگر ہر ایک کو ایک ایک سیکنڈ بھی دیا تو 3 منٹ بن گئے, زیادہ 3 منٹ کچھ, اور آپ ایک ایک سیکنڈ نہیں دیں گے. میں بتا رہا ہوں اس وقت جو میں نوٹ کر رہا ہوں, لوگ کبھی کبھی نوٹ کرتا ہوں کسی کو, تو معمولاً 20 سیکنڈ میں 200 لفظ بولتے ہیں, 20 سیکنڈ میں, یعنی پر سیکنڈ 6 الفاظ پڑھ رہے ہیں, یعنی 6 سے زیادہ. یہ کیسے ہو جاتا ہے پر سیکنڈ, آپ خود جانتے ہیں, آپ خود کاؤنٹ کر لیجیے گا, ہو رہا ہے لوگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ یہ نہ کریں, آپ جو چاہے وہ رات کو سونے سے پہلے تسبیح ہو چاہے نماز کے بعد تسبیح ہو, پرسکون پڑی ہے, آہستہ آہستہ پڑی. میں نے کہا اگر ایک سیکنڈ میں ایک لفظ کہیں گے تب بھی 3 منٹ لگیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اس طرح سے, ٹھیک ہے. اور ایک اس کی ترکیب تھی, میں پہلے بھی بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں, اپنی یادآوری کے لیے مجھے یاد رہے کہ مجھے ایسے ہی کرنا ہے, وہ یہ کہ جب یہ پڑھیں تو یوں سوچیں جیسے یہ آپ اللہ اکبر اپنے دل سے کہہ رہے ہیں, آپ کے جو فزیکل ہارٹ ہے دل ہے یہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, اس سے آپ کے خون کا پیغام پہنچ رہا ہے کوئی آپ کے وجود کے اوپر, بہت سارے اثرات مرتب ہوں گے اس کے. اچھا دین کو عمل میں رکھیے. 1996 میں جب واپس آ رہا تھا ایران سے پاکستان آ رہا تھا, ہر طالب علم کی زندگی میں بہت کریٹیکل ٹائم اور کریٹیکل ڈیسیشن وہ ہوتا ہے جب وہ اپنی تعلیمی درسگاہ کو چھوڑ کر اپنے ملک واپس آتا ہے, خاص کر اگر دینی طالب علم تو بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے وہ ماں کی آغوش سے نکل کر کسی رنگ میں آ گئے. قم اور حوضۂ نجف اور قم, یہ بہت پرسکون جگہ ہیں, بہت پرسکون جگہ ہے, یعنی وہاں پر ایک عجیب اطمینان ہے, ایک عجیب سکون ہے, بہت کچھ ہے باہر تو اس کو ابھی کیا انسان بیان کرے. تو اس میں اب وہاں سے نکل کر پاکستان آؤ یا اپنے ملک جاؤ, لگتا تھا پتہ نہیں کہاں میدان جنگ میں آ گئے, کیا ہو گیا. تو کسی ایک دوست نے سے پوچھا کہ نہیں کہ تم کیوں جا رہے ہو, میں نے کہا بھائی ایسا ہے بہت دین سیکھ لیا, اب دین کو عمل کر کے آزماؤ. کہنے کا مطلب تم کیا آزماؤ گے, میں نے کہا چلو آزمانے کو تسبیح آزما. کہنے کا کیسے آزمانا, میں نے کہا دیکھو بی بی نے جب تسبیح ختم مرتبہ نے بی بی کو سکھائی تھی تو وہ فرمایا تھا کہ تھکاوٹ کی جگہ, تھکاوٹ کی مثلا جو خاتمہ کی ضرورت تھی, کہا تھا خاتمہ مت لو یہ تسبیح لے لو. اس کا مطلب کیا ہے, اگر یہ تسبیح ڈھنگ سے پڑھ لوں تو مجھے معاون کی ضرورت نہیں ہے, میں خود ہی اپنے کاموں کو بغیر تھکاوٹ کے انجام دے سکتا ہوں. تسبیح اس وقت دی گئی, میں کیوں نہیں آزماؤں اس. اگر میرا جسم تھک رہا ہے، میری روح تھک رہی ہے، مجھے تسبیح کو آزما لینا چاہیے، میری تھکاوٹ اس تسبیح کے ذریعے ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ ختم مرتبت نے یہی کہہ کر دی تھی کہ یہ خاتمہ سے بہتر ہے. اب اگر یہ تمام چیزیں دین کی میں آزمانا شروع کر دوں تو پھر مجھے دین سے فائدے ملیں گے، مجھے دین سے فائدے ملنے چاہیے. وہ تمام چیزیں جو دین کہہ رہا ہے یہ اثر ہے، یہ اثر ہے، یہ اثر ہے. اچھا دوسروں پر تھا، میرے اوپر کیوں نہیں ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب اثر ختم ہو گیا ہے، اثر تو ابھی بھی ہے. اس کا مطلب ہے ہمارے کوئی کام میں گڑبڑ ہو رہی ہے کہ وہ اثر ہمیں نہیں مل پا رہا ہے. ہم تو اثر کو ڈھونڈنا چاہیے، دین کے اس اثر کو ڈھونڈنے، اس کے بعد تو پھر مسائل حل ہوتے ہیں. عرض کر چکا ہوں پہلے بھی ایک جگہ پر، دو تین جگہ پر بلکہ، کہ جب ہم کاشتکاری وغیرہ کی طرف گئے، ہمارا ذہن گیا کاشتکاری کرنی چاہیے، تو وہاں پہ میں نے سوچا یہ دین نے کاشتکاری کے لیے کیا اصول بتائے تھے، اس کو میں بھی ٹرائی کروں. میں تو مجھے تو کاشتکاری کرنی ہے نا، زراعت کرنی ہے، تو دین نے جو چیزیں دی ہیں وہ ٹرائی کروں اس میں. تو میں نے دیکھنا شروع کیا تو اس میں لکھا تھا کہ اگر کھیت کے اطراف میں یا حلیم ہو، یا حلیم، حلم سے جو ہوتا ہے، یا حلیم، وہ بو دیں، لکھ کر بو دیں تو فلاں فلاں اثر ہے. جب دانا اور بیج اور کھاد وغیرہ ڈالنے لگیں، پانی ڈالنے لگیں، تو یا حلیم ہو، یا حلیم ہو پڑھیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم بھی آزما لیتے ہیں. اور پھر ہم نے آزمایا، اور پھر الحمدللہ وہ جو ہمارا حتیٰ کام کرنے والا وہ کہہ رہا تھا وہاں صاحب بہت اچھا اثر نکلا. یعنی اس میں اثر میں لکھا تھا کہ آپ کی زراعت کے اوپر کیڑا نہیں آئے گا. صحیح، پریکٹیکلی ہم نے کوئی کیڑے مار دوا ڈالی ڈالی نہیں. ہم نے کہا مٹ ڈالو، اب یہ حلیم چلاؤ. کم سے کم 8 acres کے ساتھ یہی کیا تھا. 8 acres پہ میں خود فصل دیکھ کر رہا ہوں، کیڑا کوئی نہیں. پتہ نہیں یہ دین کے اثرات ہیں جو ہمیں ملنے چاہیے. اب ان اثرات کو ہمیں کما لینا چاہیے. کیوں ہم محروم رہے جبکہ دین نے ہم کو وعدہ کیا ہے؟ بہرحال بات امتحان پر تھی، چند مسائل امتحان کے سلسلے میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے، ہر چیز میں امتحان خدا تعالیٰ کی ذات مقدس نے، خدا تعالیٰ کی ذات مقدس نے رکھا. مثلا سونے سے پہلے یہی ایک امتحان ہو گیا کہ اس سونے کو فائدہ میں لائے یا نہیں لائے. تو آپ نے وضو کر لیا، سورہ فاتحہ 3 دفعہ، سورہ اخلاص، مختلف چیزیں ہیں. کوئی محنت کرنا چاہتا ہے، رات کو سونے سے پہلے نماز وحشت پڑھ، رات کو سونے سے پہلے نماز وحشت پڑھے، اس رجا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں رجعان پڑھے. رجعان یہ کہ امید ہے کہ خدا نے مطالب قبول کرے گا. ویسے تو اگر کسی مومن کا سننے میں آ گیا ہے کہ فوت ہوا ہے تو اس کا تو نام اور ولدیت بول دیں، لیکن اگر فرضاً اس رات کسی کا سننے میں نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، آپ رجعان پڑھ لیں کہ انشاءاللہ خدا قبول کرے گا. اس کے اپنے اثرات ہیں. اصل سورہ قادر کے کچھ اثرات ہیں. سورہ قادر ہم لوگوں نے پہچانی نہیں ہے، خیر میرے جیسا بھی کچھ بھی نہیں پہچانا ہوگا، لیکن بہرحال سورہ قدر بالکل ہی ایسا لگتا ہے نامانوس ہے ہم لوگوں کے لیے. مثلا سورہ قدر کا ایک اثر، دوستوں سے میں معلوم کرتا ہوں، اچھا یہ میں عرض کرتا چلوں، میں یہ چاہتا ہوں اس دنیا میں جو اثر نظر آئے مجھے اس زندگی میں، یعنی مثلا 2008-2009 کے اندر اثر نظر آئے، وہ میں کہتا ہوں کہ یہ وہ اثر ہے جو ابھی بھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے، واقعی کچھ اثرات ہوں گے جو شاید دنیا کی بدبختی سے کم ہوئے ہوں گے، لیکن کچھ اثرات ہیں جو ابھی بھی جاری ہیں. مثلا ہم نے کچھ دوستوں سے پوچھا کہ بھئی 1000 دفعہ سورہ قدر پڑھنا، یہ لکھا ہے کہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ڈھونڈے کچھ لوگ کہ بھائی 1000 دفعہ سورہ قدر پڑھیے، کبھی پتہ چلا ہاں بھائی فلاں فلاں آدمی نے 1000 دفعہ سورہ قدر پڑھی ہے. ایک جوان ملا، خدا اس کو سلامت رکھے، میں اس سے پھر دوبارہ نہیں مل پا رہا ہوں، کانٹیکٹ بھی کرنے کی اس نے کوشش کی، جاؤں گا تو ملوں گا. ہر رات 1000 دفعہ سورہ قدر پڑھتا ہے. آپ تو ہر رات 1000 دفعہ سورہ قدر پہ، ابھی تو میں اس کا پورا شیڈیول بتاؤں، ہر رات 1000 دفعہ سورہ قدر، ہر رات 1000 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہر رات 12000 دفعہ اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. حیران لگے ہر رات. اچھا اب ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اتنی مشکل نہیں ہیں، ہم لوگوں نے کی نہیں ہے اس وجہ سے ہمیں لگ رہا مشکل ہے. مثال کے طور پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 400 دفعہ سجدے میں پڑھنا مستحب ہے، ہر روز 400 دفعہ سجدے میں پڑھنا، کتنی دیر لگنی چاہیے؟ 100 دفعہ پڑھے کتنی دیر لگے گی؟ 400 دفعہ پڑھے کتنی دیر لگے گی؟ ابھی انسان سوچتا ہے بہت دیر لگے گی، نہیں، 100 دفعہ پڑھنے میں 5 منٹ لگتے ہیں، 400 دفعہ پڑھنے میں 20 منٹ لگتے ہیں. آپ ایسا اپنی زندگی میں اتنا ہی کر لینا میں اور آپ کے 20 منٹ کا سجدہ ڈیلی کرنے لگے, اس لیے پتہ نہیں کیا کچھ ملنا شروع ہو جائے. 20 منٹ کا سجدہ ہی کرنا شروع کر دینا, لمبے سجدے کی پتہ نہیں کتنی فضیلت ہے. اتنی روایات ہمارے پاس ہیں اس بات پر کہ تمہارے سجدے لمبے ہونے چاہیے, ہم لوگ محروم رہ رہے ہیں بہت ساری چیزوں سے. اس بندہ خدا سے پوچھا, بہرحال ایک اور دوست سے جنہوں نے سورہ قدر ہر رات نے کچھ دفعہ پڑھی تھی, تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ تقریباً 3.5 گھنٹے کا کام ہے, 3.5 گھنٹے کا کام. اچھا اثر کیا ہے اگر کوئی سورہ قدر ماہ رمضان کی رات میں, بالاخص شب قدر کی رات میں سورہ قدر 1000 دفعہ پڑھے, ماہ رمضان کی رات کوئی بھی رات, بالاخص شب قدر, کوئی بھی ماہ رمضان کی ایک رات دے لیجیے. یوں بیان کیا گیا ہے, لوگوں نے تجربے کیے ہیں کہ اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کی زندگی کے آگے کیا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ آگے ایسا سمجھ میں آئے گا اس کو چینج نہیں کر پائے گا, نہیں ممکن ہے چینج کر سکے, لیکن یہ سمجھ میں آ جائے گا میری توفیقات کس قسم کی ہیں, یوں ہی چلا تو کیا ہونے والا ہے, کیا توفیقات ہوں گے, شقی ہوں, سعید ہوں, کامیاب ہوں, ناکام ہوں. کافی حد تک سمجھ میں آ سکتا ہے اگر کوئی ماہ رمضان کی کسی رات میں 1000 دفعہ سورہ قدر پڑھے. چلتے پھرتے نہیں پڑھنا ہے. ایک اس میں اخلاق کے استاد نے اپنے شاگرد سے کہا 1000 دفعہ پڑھو. 1000 دفعہ پڑھی وہ آیا, اس نے کہا استاد کل رات 1000 دفعہ پڑھی کچھ نہیں ہوا. کہنے لگا نہیں ہو سکتا, 1000 دفعہ پڑھی تو ہوگا. کہنے 1000 دفعہ پڑھی کچھ نہیں ہوا. کہنے لگا ہاں پھر تم نے چلتے پھرتے کیا, یعنی گلی میں چلے گئے واپس آ گئے یوں چلے گئے, یہ اس میں فائدہ نہیں ہے. کہا بیٹھ کے پڑھو, سکون سے پڑھو, پھر دیکھو فائدہ ہوگا. بہت بڑے ایک عالم ہیں, میں ایک دفعہ میں نام لے لیا تھا, اب نام نہیں لوں گا, گھر بہت پہچانے ہوئے عالم, ان کو ان کے استاد نے کہا کہ ماہ رمضان کی رات میں 1000 دفعہ پڑھو. ان کا ٹھیک ہے, انہوں نے کوشش کی, 1000 دفعہ نہیں ہو پایا, 1000 دفعہ نہیں ہو پایا. اگلے دن اپنے استاد کے پاس آئے, استاد کے پاس آئے, کہا کہ میں نے 1000 دفعہ پڑھی نہیں پڑھ پایا. کہا کوئی بات نہیں, اتنا ہی کر لیا یہی کافی ہے, اس کے بعد تو اب تم دیکھو. ان کو دکھایا, ان کو اس طرح سے نظر آیا جیسے ان کو نظر آیا کہ بچپن میں تھا کیسا تھا, پھر آہستہ آہستہ پڑھایا, تم بڑھاپن میں ایسے, جوانی میں ایسے, پھر اس اسٹیج پر آ گئے جس پہ ادھر تھے, اس کے بعد اس سے گزارا آگے کی طرف. کہا دیکھو تمہارا آگے ہی ہے. پھر ایک جگہ پہ جا کے مرجع تقلید بنے, پھر ایک جگہ پہ جا کر حادثات پیش آئے, ایک جگہ کے اوپر جا کر نجف کے حرم میں یہ بینر لگا ہوا دکھایا کہ فلاں 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 مرا مرجع تقلید اس نام کے فوت ہو گئے, ان کی وفات کا اعلان ہوتا ہوا دکھایا نجف کے حرم میں. اس کے بعد منظر ختم کر دیا, کہنے کافی. اس کا تو چلے گئے, جب وہ چلے گئے تو کہنے کہ اگر سید میں دم ہوتا نا تو موت کی بات کا بھی دکھاتا, اگر دم ہوتا تو موت کی بات کا بھی دکھا دیتا کہ نیچے کیا ہوتا ہے, اتنا زیادہ اوپر پاٹ اپ ہو جائے گا. یہ سب کچھ ممکن ہے, کوئی نہ کہے یہ جادوگری ہے, نہیں جادوگری نہیں ہے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علوم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہیں, یہ تو ان کے علوم کے ادنا کارنامے, یہ معجزے بھی نہیں ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے یہ معجزے ہیں, مثلا غیر معصوم کیسے معجزہ کر رہا, نہیں معجزے نہیں ہیں, یہ روٹین ہے. اہل بیت اپنے شاگردوں کو بہت کچھ سکھایا ہے, یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, یہ تو وہ چیزیں ہیں جو مثلا مجھ جیسے کو پتا ہے, کتابوں کے اندر لکھی ہوئی, ہر ایک کو پتا ہے جو کتاب پڑھ رہا اس کو پتا ہے. اسرار تو کچھ اور ہی چیزیں ہیں, اسرار جاننے والے تھے, جیسے مثال کے طور پر رشید حجری, یہ لوگ اسرار جانتے تھے, مثلا جیسے خود حبیب ابن مظاہر, یہ اسرار جاننے والے لوگ, حضرت میسم تمار, یہ لوگ اسرار جانتے تھے. مثلا رشید حجری بعد وقت عبداللہ بن عباس کے سامنے پہنچتے تھے, عبداللہ بن عباس کو سمجھ میں آتی تھی کہ کیا بول رہے, کھڑے ہو جاتے تھے کہ نہیں مجھے میری طاقت نہیں ہے ان باتوں کی, تو وہ بولتے تھے, کہتے تھے علم غیب نہیں ہے, مولا نے سکھایا وہ تمہیں بتا. بہت وسیع اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سکھانے والی دنیا. اب اپنے آپ سے ہمیں پوچھنا پڑے گا ہم نے کیا سیکھا. اب دیکھتے ہیں ہاں ہم ساتھ ہیں, محب ہیں, چاہنے والے ہیں, لیکن اب تک طفل مکتب بھی نہیں ہے, اس مکتب کی شاگردی میں نہیں آ پا رہے ہم لوگ. اچھا اس مکتب کی شاگردی میں ہم کیوں نہیں آ پا رہے, اس وجہ سے کہ بہرحال اس مکتب کی شاگردی کے جو آداب ہیں ان آداب سے ہم کما کو واقف نہیں ہوئے, واقف نہیں ہوئے, عمل نہیں کیا, محنت کرتے تو سب کچھ ہوئے. بہرحال درود بھیجتے ہیں, تھوڑا سا آگے تشریف لے گا. بھی گزر گئی، اب کوشش کریں ان کے دیے ہوئے آداب پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ وہ آداب کیا ہیں؟ ایک مستحبات مکروہات، آغاز یہیں پر ہے۔ آغاز پہلا تو ہے کہ آپ واجب پر عمل کریں، حرام کو ترک کریں، یہاں سے شروع کریں۔ الحمدللہ اس میں آپ کو خدا اور مجھے اور آپ کو توفیق ہے۔ اس کے بعد پھر مرحلہ شروع ہو مستحبات اور مکروہات کا، اس دوران میں اپنی عبادات کے اوپر توجہ دیتے ہیں، عبادات پہ توجہ دیتے ہیں، آہستہ آہستہ یہ معاملہ میرے اور آپ کے لیے آسان ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ معاملہ آسان ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے توسلات ہمارے اور آپ کے ہونے چاہیے، ان توسلات کے اندر درک ہونا چاہیے، شعور ہونا چاہیے۔ مثلاً الحمدللہ زیارات جو ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں، لوگ زیارات پہ جا رہے ہیں، زیارات سے کچھ حاصل کر کے آئیں، یعنی جب میں اور آپ زیارات سے واپس آئیں تو اپنے اندر ایک فرق احساس کریں کہ ہاں کچھ ہم نے حاصل کیا۔ اور اگر خدا نہ کرے احساس نہیں کر پا رہے تو ایک بات ذہن میں رکھیے کہ علم اخلاق کے اساتذہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے راستے پر چلتے ہوئے معجزات ہونے لگیں یہ ضروری نہیں ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آئے کہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے یہ نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی مثلا میں خدا کے راستے پر چل رہا ہوں، اب ہر قدم پہ میرے لیے معجزے ہوں، یہ ضروری نہیں، ایسا ہو تو بہت ہی تو آگے کی بات، لیکن یہ کہ میں اللہ کے راستے پر آگے بڑھ رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں نہ پہلے کوئی چیز تھی نہ اب کوئی چیز ہے، کوئی فرق سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ بھی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ سمجھ میں آتا رہے گا کہ نہیں بات آگے بڑھ رہی ہے، یعنی کہ نہیں بات رک گئی ہے، یا خدا نہ کرے بات پیچھے جا رہی ہے، کچھ نہ کچھ یہاں پر ہونا چاہیے۔ تو یہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اگر نہیں ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آداب پورے نہیں کیے جا رہے، وہ وسائل اختیار نہیں کیے جا رہے، وہ محنتیں نہیں ہو رہی ہیں، ان محنتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے خدا نہ کرے جو ہمیں سب کچھ مل سکتا تھا اس سے ہم محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب نظر بھی اس بات پر ہونی چاہیے کہ ہمیں دنیا سے ہٹ کر کچھ لینا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کل شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کوئی دشمن بھی کہتا ہے کہ مثال کے طور پر مجھے صحت چاہیے تو چلو در اہل بیت پہ جا کے صحت، اچھا ہے، مجھے دولت چاہیے تو چلو در اہل بیت پر جاؤں کہ مجھے کچھ دولت مل جائے، عافیت مل جائے، صحت مل جائے، سلامتی مل جائے، لیکن اپنے آپ سے پوچھے گا اصل میں وہ کیا دینا چاہتے ہیں، وہ جو اصلی چیز دینا چاہتے ہیں اس کے طلبگار کیوں نہ بنے ہم؟ دنیا میں وہ جو اصلی چیز دینا چاہتے ہیں وہ دنیا نہیں ہونی چاہیے، وہ جو کچھ اصل میں دینا چاہ رہے ہوں گے وہ دنیا سے بہت اونچی چیز ہونی چاہیے، ورنہ ان کے نزدیک ترین لوگوں نے وہ دنیا کیوں نہیں مانگی ان سے؟ دیکھیں میں خود اپنے طور پہ سوچتا ہوں، میں اور آپ سب ایک کشتی میں، ہم لوگ شاگردی میں بڑھنا چاہ رہے ہیں، ابھی اپنے آپ سے سوچیے حضرت سلمان فارسی کتنے بڑے شاگرد تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے دنیا مانگی امیر المومنین سے، کیوں نہیں مانگی؟ اس سے بڑھ کر عرض کروں، جس کو بعض اوقات ہمارے دوست احباب نہیں سمجھتے تو کچھ اور سمجھنے لگتے ہیں، آج توجہ سے سنیے گا پھر دیکھیں سمجھ میں آتی ہے بات، کچھ اور نہیں سمجھنے کی کوشش کیجیے، میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھیں، یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، آپ ایک بات کہتے ہیں شاید ہماری زبان میں رکنا تھا، صحیح سمجھا نہیں پاتے، اپنے سامنے والے کچھ پہلے سے ہی کچھ اسٹینڈ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ ابھی جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، حضرت میں سمے تما سولی میں چڑھے، کیوں مولا سے یہ نہیں کہا مجھے سولی سے اتارے؟ تمار اتنے بڑے شاگرد تھے، اگر کہتے کہ مولا مجھے سولی سے اتارے تو کیا نہیں اتارتے؟ اتار دینا تھا نا، کیوں نہیں کہا ہوگا؟ ان کو پتا تھا نیچے اتروں گا تو وہ نہیں ملے گا جو اوپر رہ کے ملتا، نیچے آیا پھر وہ چیز نہیں ہے، یا تو انہوں نے مولا سے یہ نہیں کہا مولا مجھے نیچے اتر پائے، وہ اپنے امتحان کو گزارتے رہے۔ کبھی ہم پر بلا آئے اہل بیت کے نام پر، ہم اتنا دم رکھتے ہیں کہ ہم یہ نہ کہیں کہ مولا اس بلا کو دور کریں آپ کے نام پر آئیے، فوراً آہ نکل آتی ہے کہ مولا آپ کے نام پر یہ مشکل جھیلنی پڑ رہی ہے، اس کو ہٹانے کسی طریقے سے، ادھر میں سمے کمار کیوں نہیں بنتے تھے؟ بھائی وہاں میں سمے کمار بنو کہ اگر مولا کے نام پر کوئی مصیبت آئی ہے تو اب صبر کرو، ان سے کہو مولا مصیبت وہ جو میری وجہ سے آئی ہوتی اس پہ میں آپ سے مانگوں گا، لیکن اگر آپ کے نام کی وجہ سے آئی ہے اب نہیں مانگوں گا، اب مصیبت اچھی ہے، یہ کہنا آسان ہے، کہنا آسان ہے، کرنا مسئلہ ہے۔ مجھے ایک آدمی ملا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا 1984 میں لیاقت آباد میں حادثات ہوئے تھے، کراچی میں لیاقت آباد میں ایک آدمی مجھے ملا کوئی کافی مدت کے بعد، تو وہ اس کی بیچاری کی حالت بہت ہی یعنی مالی لحاظ سے بہت خراب تھی. اچھا وہ کہیں کہیں ہمارے ہمسائے میں تھا، کہیں کہیں پچھلا سناتا تھا تو وہ بہت اچھی تھی، ٹھیک ہے. اب میں کبھی سنتا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے پہلے اچھی تھی اب خراب ہے، تو میں دل میں سوچتا تھا پتہ نہیں اس کی حالت خراب کیوں ہوئی. تو ایک دفعہ کہیں ایسے ہی بیٹھے تھے تو میں نے کہا کہ اس نے پھر کوئی تذکرہ کیا پہلے ایسا تھا، میں نے کہا بھائی کئی دفعہ کہہ چکے ہو، یہ بتاؤ یہ بگڑا کیوں ہے. کہنے لگا وہ چھوڑیں آپ اس کو بھی، ٹھیک ہے اب یہ ہے وہ ہے. میں دیکھا ایک دم سے موضوع کو چینج کر. اچھا میں ڈرا کہ کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں تھی اس کی وجہ سے معاملہ خراب ہوا. میں نے اصرار کیا، میں نے کہا بھائی بتاؤ تو صحیح. کہنے لگا نہیں یہ میں نہیں بتاتا. میں نے کہا مجھے تو بتائی تو کم سے کم. اتنے اصرار پر اس نے بتایا کہ 84 کے فسادات میں اہل بیت کی مودت کے سلسلے میں میری دکان جلائی گئی تھی، اس وقت سے غریب ہوں. بول کے نہیں دے رہا تھا کہ ان کے نام کی وجہ سے میری دکان جلی تھی. کہنے لگا یہ مجھے بے عزتی لگتی ہے، بے شرمی لگتی ہے کہ میں لوگوں کے سامنے کہوں کہ میں ان کا محب تھا اس لیے میری دکان جلی. نہ کوئی دعویٰ نہ کچھ، بلکہ چھپا رہا ہے. کسی سے دعویٰ نہیں کیا کہ بھائی میری دکان جلی میری مدد کرو، کچھ نہیں. کہنے لگا نہیں ان کے نام پر تھی اس لیے اچھی، ختم ہو گیا. اس وقت سے غربت جھیلنا لگ جاتا. میں اس میرے خیال میں 98 میں ملا تھا، 14 سال تو ہو رہے تھے. اسی طرح ایک بندہ خدا مجھے بہت عجیب ملا، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا. ایک دفعہ مجلس میں ایک آدمی آیا، ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں تو ہمت ملتی ہے کہ دیکھو اہل بیت کے کتنے اچھے ماننے والے ہیں. جناب علی وہ آیا مجلس میں، آیا اس نے مجھے ایک پرچہ دیا. وہ مشکل اہل بیت کی وجہ سے شاید نہ آئی ہو، کسی اور وجہ سے، کسی نے دشمنی بھی کیا پتہ نہیں کیا کیا. اور اس نے ایک پرچہ دیا مجھ سے، کہنے لگا کہ مولانا صاحب اس طرح کا معاملہ ہے، آپ مجھے کچھ مدد کیجیے. میں نے آدمی بھیجا کہ بھائی کیا مسئلہ کیا ہے اس کے ساتھ. تب پتہ چلا کہ گھر میں آگ لگی ہے اور شوہر اور بیوی دونوں 40% سے زیادہ جلے ہوئے. اور اس بات پر کہ سیدوں کسی سے نہیں مانگوں گا، کسی سے نہیں. اور جب وہ ہمارے پاس بھی آیا مجلس میں بیٹھ کر وہ گیا، تو اس وقت بھی اس کی باڈی جلی ہوئی تھی. جب ہم نے ڈاکٹر کو بھجوایا تو کہنا میں تو تعجب اس بات پہ کر رہا ہوں کہ اتنی دیر مجلس میں بیٹھا کیسے، اس کی تو ساری ٹانگ ہی جلی ہوئی ہے. یہ بھی کچھ کمال کے لوگ، کیوں کہ وہ مشکل میں پڑا ہوا ہے، مصیبت میں پڑا ہوا ہے، کہ اس نام پر کہ نہیں ہم سید ہیں ہم نہیں مانیں. اور آخر پھر ہم نے کہا چلو ہمیں فضیلت دی اس نے کہ چلو ہم سید کے پاس آ کر اس نے یہ بات کی. اسی طرح کچھ دوست احباب زلزلہ زدہ علاقے میں گئے تھے ایک دفعہ، من جملہ بہت نزدیکی جاننے والے بھائی بھی تھا اس میں، تو اس میں بتاتے ہیں کہ ہم کچھ گاؤں کے اندر پہنچے، ایک اسکاؤٹ تھے کراچی کے، ایک اسکاؤٹ کی ٹیم تھی، وہ کہیں گے ہم پتہ نہیں کس مصیبتوں سے پہنچے، چونکہ ہمیں پتہ چلا کہ بہت پیچھے جا کر کوئی گاؤں ہے وہاں سادات کا ہے. کہنے صاحب ہم کس مصیبتوں سے وہاں پر پہنچے، سامان لے کر آئے، اب جو ہم نے دینے کی کوشش کی، کسی کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، کسی کا یہ کسی کا وہ، انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں چاہیے. کیوں؟ کہنے لگا نہیں ہم نے یہاں پہ صدیوں زندگی سادات کے نام پہ عزت کمائی ہے، اب یہاں سے بھیک نہیں لیں گے. پھر ان سے کہا کہ ابھی زلزلہ ہے، یہ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، اب کچھ نہیں بننے. کہنے لگا نہیں ایسے ہی بھائی بھیک نہیں لیں گے. پھر ان کو یقین دلایا، پھر سادات کو لے کر گئے، سیدوں کو سب کو لے کر گئے کہ بھائی دیکھو یہ بھی سب سادات ہیں، یہ ان کا شجرہ ہے، سب سید ہی سید کو دے رہے ہیں، غیر سید نہیں دے رہا. اب میں نہیں کہہ رہا کہ یہ واجب ہے کہ ایسا کیا جائے، لیکن بہرحال اس کے ذہن میں اہل بیت کے نام پر ایک عزت ہے اپنے لیے، وہ اپنی عزت کا خیال کرتا ہے. گرچہ واجب نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے، خاص کر مصیبت میں پڑا ہوا ہے لے سکتا تھا، لیکن بہرحال اس نے اپنی ایک عزت کا خیال کیا. یہ سب چیزیں ہیں جو دنیا میں ابھی بھی ہیں، یہ اچھائیاں ابھی بھی ہیں. اگر ہم اور آپ کوشش کر رہے ہیں تو ہمارے لیے، ہمارے سامنے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس راستے پہ چل کے بہت کامیابی حاصل کی، جنہوں نے واقعاً اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب سے حاصل کیا. تو یہ سب دروازے ہمارے سامنے ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے 2009 میں معاملہ خراب ہو چکا ہے، 1400 سال گزر گیا، کچھ نہیں ہوتا. نہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ابھی بھی کم کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ محنت کم لوگ کر رہے ہیں. ہم اور آپ کریں گے، ہم اور آپ بھی حاصل کریں گے. درود بھیجے محمد والے محمد. خطبہ نمبر 84 سے عرض ہوئے تھے آپ کی خدمت میں اور تھوڑی سی تشریح ہوئی ان کی، جو آخری جملات عرض ہوئے وہ یہ تھے، جھوٹ سے بچو اس لیے کہ وہ ایمان سے الگ چیز ہے، راست گفتار نجات اور بزرگی کی بلندیوں پر ہے۔ صحیح، ہم واقعات بیان کرتے ہیں، اگر اس میں کسی کا تذکرہ ہو رہا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ مطلب میرا بھائی گیا کشمیر، مطلب میرے سے کوئی تعلق نہیں، میں نہیں گیا، ہو گیا، ٹھیک ہے، درود بھیجے گا محمد والے پر۔ کسی کے نام پہ فضیلت نہیں لینی چاہیے، اس کی اچھائی ہے اس کے لیے، میرے لیے تو نہیں ہے، اب میرے جملہ میری زبان سے کہنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ میرا بھائی تھا، لیکن بارہ مجھے لگا کہ میں شاید غلطی کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی کسی کے اندر اچھی بات دیکھیں اس کی تعریف کریں، جب بھی کسی کے اندر اچھی بات دیکھیں تعریف کریں، شاید خدا اسی کے صدقے میں وہ اچھائی میرے اور آپ کے اندر ڈال دیں، ٹھیک ہے، اور اپنے لیے ایکسٹرا کریڈٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے لیے کوئی ایکسٹرا کریڈٹ نہیں لینا چاہیے، کیوں؟ منافقین کی علامت خدا نے بیان کی، فرمایا یہ وہ جو منافقین ان کی عادت کیا ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اس قسم کے آکر یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو ایسی چیزوں پر جنہوں نے انجام نہیں دیا، اس نے انجام دیے اس کی تعریف کرو، جو انجام نہیں دیا ہے اس کا کریڈٹ لینے کی کوئی کوشش نہ کرے، زندگی آسان ہے، زندگی آسان، اچھا کریڈٹ لیں گے تو کیا ہوگا، اس کا مطلب ہے شرک ہے، کیوں؟ ہم سمجھ رہے ہیں لوگ کچھ دیں گے، لوگوں نے کچھ نہیں دینا، خدا نے دینا، خدا کے نظام نے دینا، لوگوں نے کچھ نہیں دینا۔ جھوٹ سے بچو اس لیے کہ وہ ایمان سے الگ چیز ہے، راز گفتار نجات اور بلندیوں بزرگی کی بلندیوں پر ہے، اور دروغوں پستی اور ذلت کے کنارے پر ہے، جھوٹا پستی اور ذلت کے کنارے پر ہے، بعض اوقات کوئی انسان خدا نہ کرے جھوٹ بولتا ہے یہ سمجھ رہا ہوتا ہے اس جھوٹ سے کچھ عزت ملنی ہے، امام فرمانے نہیں، جو جھوٹا ہے وہ پستی اور ذلت کے کنارے پر ہے، یعنی کسی بھی وقت پستی سے دوچار ہو جائے گا، کسی بھی وقت ذلت سے دوچار ہو جائے گا، پہلے سمجھتا رہے گا میرا جھوٹ مجھے عزت دے رہا ہے۔ اچھا اب ایک اور مشکل بھی ہے خدا کے نظام میں، یعنی مشکل کیا ہے انسانوں کو سکھانے کے لیے، وہ یہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے ایک دفعہ خدا اس کو جھوٹ کی سزا دیتا ہے تاکہ یہ سمجھائے کہ دیکھو جھوٹ مت بول، دوبارہ جھوٹ بولا پھر سزا ملے گی، ایک دفعہ کیا ہوگا اب جھوٹ پہ جھوٹ بولے گا اب کوئی سزا نہیں ملے گی، اچھا وہ اتنے جھوٹ بولنے کے بعد اس کے ذہن سے نکل جائے گا کہ یہ جھوٹ ہے اس پہ سزا ملتی ہے، جب وہ بالکل مطمئن ہو جائے گا کہ جھوٹ کی کوئی سزا نہیں ہوتی پھر کسی ایسی جگہ پر جہاں جھوٹ بولنے سے عذاب ہو جانا تھا ادھر جھوٹ بولے گا، اب جو بے عزتی اٹھانی پڑے گی وہ اتنی بڑی ہوگی جس کا کوئی حساب نہیں، یہ خدا کے نظام نہیں، تو پہلے یوں لگے گا جیسے سزا نہیں مل رہی لیکن سزا ملے گی کسی بہت حساس جگہ پر، بہت خطرناک جگہ پر، وہاں عزت پامال ہو جائے گی، عزت پامال ہو جائے گی، جس عزت کو بچانے کی کوشش کرے گا، یہ بھی ایک قانون گویا سمجھ میں آتا ہے کہ خدا کی نافرمانی کر کے جو کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی وہی چیز ذلیل کرے گی، مثلا کسی نے خدا کی نافرمانی کر کے دولت کمائی ہے اب یہ دولت اس کو ذلیل کرے گی، کسی نے خدا کی نافرمانی کر کے عزت کمائی ہے اب اسی عزت کی وجہ سے کوئی سزا ملے گی، تو جو کچھ خدا کی نافرمانی کر کے کمایا جائے گا اس سے سوائے بے عزتی کے کچھ نصیب نہیں، اور جو آخرت میں مصیبت ہے وہ تو ایک بات کما ہے، وہ تو ایک ہے ہی ہے۔ اچھا راز گفتار نجات اور بزرگی کی بلندیوں پر ہے، اور دروغ پستی اور ذلت کے کنارے پر ہے، اس کے بعد فرمایا باہم حسد نہ کرو اس لیے کہ حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو، باہم حسد نہ کرو، حسد نہ کرو کیا مطلب، اگر تم دیکھ رہے ہو کسی کو کچھ ملا ہے خدا سے دعا کرو خدا مجھے بھی دے، یہ کیوں سوچ رہے ہو اس کو کیوں ملا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو کیوں ملا یہ کوشچن نہیں ہے، کوشچن یہ ہے کہ خدایا مجھے بھی دے مجھے بھی نواز دے، اس کو تو اور دعا دو کہ اس کی وجہ سے تمہارے ذہن میں آئے کہ فضیلت مل سکتی ہے، اس کو تو اور دیکھ کے دعا دو کہ بھائی اس کی وجہ سے تمہارے دماغ میں آئے کہ فضیلت مجھ سے رہ گئی ہے، محروم رہ گیا ہوں اس کے پاس ہے، یا مثال کے طور پر کسی کو دیکھ رہے ہیں آپ کے آپ سے زیادہ نام ہے اس کا، آپ دیکھ رہے ہیں کسی کے پاس آپ سے زیادہ فلاں چیز ہے، اب ہمیشہ یہ سوچتے رہے خدا مجھے بھی دے، اور البتہ اس سے پہلے کہ یہ کہیں خدا مجھے بھی دے دے پہلے یہ سوچ لیجیے گا مانگنے والی چیز ہے بھی یا نہیں، ہر چیز مانگنے والی نہیں ہے، بلا وجہ میں مانگ کر اپنے آپ کو کیوں مصیبت میں ڈالا جائے. ذاتی طور پر آیا واقعا دولت مانگنے والی چیز ہے؟ ہاں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت نہ ہو اتنا مانگنے والی چیز ہے. دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت نہ آئے اتنا مانگنے کی چیز ہے. اچھا اگر کوئی قناعت سے دیکھے تو وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے, لیکن ہماری خواہشات ہیں جو بہت زیادہ ہوتی ہیں. ہماری خواہشات مار رہی ہوتی ہیں. جہاں کہیں کوئی آدمی مصیبت میں پڑا ہوتا ہے, خاص کر مالی امور میں, نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ, لیکن زیادہ تر کہیں قناعت کے دائرے سے باہر نکلا ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں قناعت کے دائرے سے باہر نکلتا ہے. چونکہ قناعت سے باہر نکلتا ہے کہیں نہ کہیں اس کی سزا اٹھاتا ہے. البتہ آپ کہیں گے کوئی ہم نے فلاں کو دیکھا فضول خرچی کرتا ہے پھر بھی اتنی دولت ہے, پھر میں نے بتایا یہ وہی مارکا ہے. اب ڈھیل دی گئی ہے کہ پھر بعد میں کہیں پر معاملہ سخت کیا جائے گا. تو یہ قوانین دنیا کی موجودہ اقتصادی حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جانے چاہیے کہ کتنے ہی لوگ تھے جن کا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کا پیسہ کبھی ختم ہوگا, کبھی رکے گا اصلا, اور گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گئے کہ بھائی اب کچھ نہیں بچا ہمارے پاس, اب اگلا کیا ہونے والا ہے. تو میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں ابھی اسٹارٹنگ ہے, ابھی شروع ہے. کوئی نہ سمجھے, نادانی مت دکھائے کہ سمجھے ایک سال میں صحیح ہو جائے گا. بھائی میں کم سے کم جو جس بات کا معتقد ہوا کہ سیشن آئے گا 1990 میں, مجھے یاد ہے پہلی دفعہ شاید 85 86 تھا جب تک یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب کوئی ریسیشن کیوں ہو رہا ہے. اس کے بعد سے مختلف چیزیں ہوتی نہیں, یہ غربی نظام مغربی سرمایہ دار نظام اپنے آپ کو بچاتا رہا. انہوں نے 1990 میں ریسیشن ڈیو تھا ایکچولی ان کے اوپر, جو مصیبت ان کے اوپر, انہوں نے 1991 میں عراق سے کویت پہ حملہ کروایا, پھر کویت کو چھڑوانے کے بہانے انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا معاملہ. اس کے بعد پھر جناب علی نگر کے 2000 میں یہ لوگ پھنس جائیں گے, پھر جب 2000 میں پھنسنے لگے تو 2001 میں پھر مشکل کھڑی کر دی, اور وہ مشکل کھڑی ہوئی جناب, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب کوئی گنجائش نہیں, اب کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں یہ کہ ٹرائی ماریں گے ابھی بھی, یہ مجھے تقریباً یقین ہے کہ یہ ایک کوشش اور کریں گے. 2010 کے اینڈ سے پہلے میرا اپنے خیال ہے ایک کوشش اور کر کے دیکھیں, لیکن بچت نہیں ہے. اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ لمبی مدت کا ڈراپ ہے. یعنی اگر کوئی فروری 2009 میں یہ سمجھ رہا ہے کہ مثلاً فروری 2010 میں صحیح ہو جائے گا, اس پہ منصوبہ غلطی سے بھی نہیں بنائیے گا. البتہ ابھی پھر بھی بہت سارے لوگ بنائیں گے, معلوم ہے مجھے, ابھی بھی یقین نہیں کریں گے, لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں مزید اس کے اوپر ضائع نہیں کیجیے گا اپنے آپ, یہ ابھی صحیح نہیں ہوگا. میں اپنے سکون سے عرض کر رہا ہوں یہ 2010 میں بھی صحیح نہیں ہوگا بلکہ ورس ہوگا, یہ کئی سال کا معاملہ ہے. بارہ ابھی وقت ہے کہ انسان سوچے, اور ظاہر ہے کہ ہم کوئی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ شاید غلط نکلا ہے, ممکن ہے غلط نکلا ہے, کیا ہو سکتا ہے, کوئی ہم وہ تھوڑی نجومی بھی غلط نکلا ہے, ہم تو نجومی نہیں ہے کم سے کم, تو اکنامکس اور پالیٹکس کو دیکھتے ہوئے عرض کر رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. اور جو الہی قوانین ہیں وہ یہ بظاہر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب گڑبڑ ہے, بہت گڑبڑ. بار اللہ مجھے اور آپ کو اس کی شر سے محفوظ کریں. درود محمد و آل محمد. حسد سے بچو ٹھیک ہے, اب ایک اگلا مرحلہ ہے حسد سے بچیں کیسے. حسد ایک دلی جذبہ ہوتا ہے, اب کوئی اپنے دل کے اوپر کتنا کنٹرول کرے کہ حسد نہ کرے. اس دل کو کنٹرول کرنے کے لیے عقائد پر محنت ضروری ہے, اس کے لیے عقائد پر محنت ضروری ہے. مثال کے طور پر خدا نہ کرے کسی کو دیکھ کر میرے اور آپ کے اندر حسد کا جذبہ اٹھ رہا ہے فرض کر, تو آپ فوراً اپنے آپ سے پوچھیں اس کو جو کچھ ملا ہے وہ خدا کے نظام نے ہی دیا ہے نا, خدا کے نظام نہیں دیے نا. اگر مجھے بھی ملنا ہوتا خدا مجھے بھی دے دیتا. یہ تو نہیں سوچ سکتا کہ نعوذ باللہ تعالی خدا نے متعال کے نظام نے ظلم کر دیا. نہیں, خدا کا نظام ظالم نہیں ہے, خدا کا نظام عادل. اس کا مطلب ہے یا میں نے طلب میں غلطی کی ہے, یا میں نے کوشش میں کمی کی ہے, یا اصل جو اس کو ملا یہ بھی کسی امتحان کے تحت. میں وہاں محنت کروں, وہاں محنت کروں, اپنی طلب کو بڑھاؤں, اپنی کوشش کو بڑھاؤں, یہ تمام کام کروں, اس سے بغض رکھنے سے مجھے کیا ملنا ہے. اللہ کے نظام میں اگر اس کو ملنا تھا تو میرے بغض رکھنے سے اس کو کم نہیں ہوگا بلکہ مجھے گناہ ملے. تو اپنے دل کو عقائد کے ذریعے مطمئن کرے خدا تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سے مطمئن کرے. ہمیں اور آپ کا دل ایسا ہونا چاہیے کسی کو دیکھ کر حسد نہ کرے, مطمئن کرے اپنے آپ کو کہ دیکھو یہ اگر آدمی ایسا لگ رہا ہے کہ جس کو دیکھ کر حسد ابھرتی ہے تو اپنے آپ کو مطمئن کرے کیوں ایسا کر رہا ہوں, خدا کے نظام کے تحت مجھے اس سے نہیں ڈرنا چاہیے. بس حسد کا علاج عقائد کے اوپر محنت کرنے سے, حسد کا علاج عقائد پر محنت کرنے سے. بعض علماء ایک اور کام کرتے تھے جو محنت کرنے والے لوگ تھے اس معاملے میں, مثال کے طور پر کوئی ان کو بہت برا لگتا ہے, کوئی بہت برا لگتا ہے, اب کیا کرتے تھے, جان بوجھ کر اس کی تعریفیں کرتے تھے تاکہ اپنے دل کو مارے. مثلا کوئی آدمی ہے جو ان کو بہت برا لگتا ہے, اب وہ جانتے ہیں کہ یہ آدمی مجھے بہت برا لگتا ہے, تو کیا کرتے تھے, اپنے نفس کو شکست دینے کے لیے جان بوجھ کر اس کی تعریفیں کرتے تھے. اتنی تعریفیں کرتے تھے کہ یہ جو دل کے اندر بغض کسی کیفیت ہے, یہ کیفیت کسی طریقے سے نکل جائے. مثلا جس سے دل نہیں مانتا تھا اس کو تحفے دیتے تاکہ دل سے اس بغض کو نکال دیں کسی طریقے سے. اگلا جملہ بغض کے بارے میں وہ بھی ساتھ ہی پڑھ لوں, فرمایا حسد نہ کرو, باہم حسد نہ کرو, ایک دوسرے سے حسد نہ کرو, اس لیے کہ حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو, اور کینہ اور بغض نہ رکھو اس لیے کہ نیکیوں کو چھیل ڈالتا ہے, نیکیاں کم ہونا شروع ہو جاتی. کینہ اور بغض نہ رکھو, مثلا کوئی آدمی دیکھتے ہی اندر سے ایک احساس ہو رہا نفرت کا سا احساس, اس کا مطلب خطرناک ہے, اس کا مطلب ابھی دل بیماری میں مبتلا ہے, اس کا کچھ علاج ہونا چاہیے. جس کو دیکھ کر یہ ہو رہا ہے اس کو تحفہ دے, اس کے لیے استغفار کر, بہترین کام یہ ہے اس کے لیے خاموشی سے بیٹھ کر استغفار کر, خدا دل کو آسان کر دے گا. مثال کے طور پر فرض کرتے ہیں کسی نے آپ کے ساتھ کوئی برائی کی, اس برائی کی وجہ سے میرے اور آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی بھرالی جذبہ ابھر رہا ہے, اب آپ کیا کریں, اس کے لیے استغفار کرنا شروع کر, خدا ہے اس کو بخش دے, اس کو بخش دے, اس کو بخش دے, اتنا دل سے کہیں گے واقعا صمیم قلب سے کہ خدا اس کو بخش دے کہ انشاءاللہ پھر یہ بغض کی کیفیت جو ہے وہ ذہن سے نکل جائے گی. ہمارے اور آپ کو بغض کی جگہ نہیں ہونی چاہیے, اور خاص کر وہ آیت کریمہ ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, اے خدا میرے دل میں مومنوں کے لیے کوئی بغض قرار نہ. اگر دشمنی رکھنی ہے تو میں اہل بیت کے دشمنوں سے دشمنی رکھوں, نہ کہ اہل بیت کے چاہنے والوں سے دشمنی رکھوں, ان کے لیے بغض نہ. اچھا اگر کوئی کہے مثال کے طور پر کوئی بہت برا آدمی ہے, ہم جانتے ہیں برا ہے, اب کیا کریں, آپ اس کی برائی سے لڑو, خود آدمی سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے, اس کی برائی سے لڑو کیا مطلب, اس کی برائی کو روکنے کی کوشش کرو, اللہ سے دعا کرو کہ خدا ہے یہ بھی میرا بھائی ہے, اس کے اندر یہ برائی ہے, اس کی اس برائی کو ختم کر دے کسی طریقے سے, کام آسان ہو جائے گا. تو دل میں بغض نہیں ہونا چاہیے. فرمایا کینہ اور بغض نہ رکھو اس لیے کہ نیکیوں کو چھیل ڈالتا ہے. اس کے بعد فرمایا سمجھ لو کہ آرزویں عقلوں پر سیف کا اور یاد الہی پر نسیان کا پردہ ڈال دیتی ہے. آرزوؤں کے نتیجے میں دو کام ہوتے ہیں, تھوڑی سی یہاں پہ باریکی ہے, درود بھیجے گا محمد والے والا, فرمایا آرزویں عقلوں پر سیف کا, آرزوؤں کے نتیجے میں عقل پر غلطی کا پردہ پڑ جاتا ہے. کیا مطلب, غلطیاں بڑھنے لگتی ہیں, انسان کی غلطیاں بڑھنے لگتی ہیں, کس وجہ سے, کیونکہ اس کی آرزوؤں بہت بڑھ گئی ہیں. آرزوؤں وہ خیالی خواہشات ہیں جو انسان سوچتا ہے یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, ایک پلاننگ ہے اور ایک یہ آرزوؤں, منصوبہ بندی ہونی چاہیے, بلب دیکھیے آرزوؤں نہیں ہونی چاہیے. اور اگر آرزو ہی کر رہا ہے تو اچھی چیز کی آرزو کرے, مثال کے طور پر اگر آرزو ہی کرنا ہے تو آرزو کرے کہ شہید ہو جاؤں, یہ اچھی آرزو ہے کہ چلو مرتے مرتے, تو مرنا تو ہے ہی, جیسے کہ مولانا ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ اگر جسم کا اختتام یہی ہے کہ اس نے ختم ہونا ہے تو اللہ کی راہ میں میدان جنگ میں شمشیروں سے ختم ہوتا ہے. اگر بدن کا اینڈ کیا ہے, کوئی دوست ابھی کچھ وقت پہلے کہنے کا کوئی عزیز بیمار ہوئے یا کوئی خاتون نہیں چاہیے, آئی سی یو کے اندر, تو کہنے کے میں نے دیکھا ایک سین, وہ سین دیکھتے ہی مجھے رونا آ گیا, کہنے کا تین چار لوگ تھے, سب کے سب چہروں سے لگ رہے تھے جیسے مرے ہوئے آرٹیفیشل زندگی گزار رہے, اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان میں اور زندہ اور مردے میں فرق کیا ہے. کہنے جب میں نے ان کو دیکھا تو میں نے خدا سے فوری دعا یہ کی کہ خدایا اگر زندگی کا اینڈ 70 سال بعد یہی ہے تو اس پہ جوانی میں شہادت دے, اس سے تو بچوں, اینڈ کیا ہے, یہ ہونا ہے کہ ایک بستر پہ پڑے میں سانس آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے, آکسیجن مل رہی ہو, البتہ میں نہیں کہہ رہا نہیں ہونا چاہیے, علیحدہ معاملہ ہے. آرزو ہماری اچھی ہونی چاہیے, آرزو کیا ہونی چاہیے, اگر جان دینی ہے شان تو دینی ہے صورت. تو بجائے یہ کہ ایسے جانا ہے تیرے دین کی عزت اور سربلندی کے لیے جانا ہے، تیرے دین کے دفاع میں جانا ہے، تیری حجت کے دفاع میں جانا ہے، یہ جانا ہے. جو جان کا صحیح کام ہے وہ وہاں پر ہے. بس اگر کوئی انسان آرزوئیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ آرزوؤں کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سمجھ لو کہ آرزوئیں عقلوں پر صحف کا پردہ ڈال دیتی ہیں، عقل غلطی کرنے لگتی ہے. عقل بار بار غلطی کرنے لگے سمجھ جائیں کچھ آرزوئیں بڑھ گئی ہیں، اس کی وجہ سے عقل نے غلطی کرنا شروع کر دی. عقل کی غلطیوں کو صحیح کرنے کے لیے کیا کریں؟ آرزوؤں کو کم کر دیں. دیکھیے کتنا بڑا قانون سمجھ میں آیا. آج پوری دنیا اگر اس بات کو سمجھ جائے کہ عقل کی غلطیوں کو صحیح کرنے کا قانون یہ ہے. ہمیں پتہ نہیں کون کون سے ڈرنکس پیتے ہیں، کون کون سے ٹیبلٹ کھاتے ہیں، کون کون سے کام کرتے ہیں، پھر بھی عقلوں پہ پردہ پڑا ہے. یہ سمجھ رہے ہیں برین سیلز کو ایکٹیو کرنے سے عقل بڑھ جاتی ہے. برین سیلز کا ایکٹیو ہونا ایک مسئلہ ہے، اس برین کا کہاں استعمال ہونا ہے یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. آرزویں کرو گے عقل غلط راستے پہ چلے گی. دوسری بات کیا ہے؟ آرزو کے نتیجے میں ایک تو یہ کہ عقل پر صحف کا پردہ پڑ جاتا ہے غلطی کا، دوسرا یاد الہی پر نسیان کا پردہ ڈال دیتی ہے، یاد الہی کو بھلا دیتی ہے. اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے میں اگر کوئی پہلے ذکر کر رہا تھا اور اب وہ ذکر نہیں کر رہا اور اچانک مجھے یاد آتا ہے کہ میں تو بھول گیا کہ میں وہ ذکر کرتا تھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے میری کچھ آرزویں بڑھ گئی. معاملہ یہی فرمایا، مولانا فرمائے آرزویں یاد الہی پر نسیان کا پردہ ڈال دیتی ہیں، خدا کو بھلا دیتی ہیں آرزویں. اگر کوئی ذکر میں نہیں کر پا رہا، بھول دیتا ہوں، بھلا گیا کہ بھائی پہلے تو کرتا تھا اب کیوں نہیں کرتا، پھر اچانک یاد ہے کہ ہاں پہلے کرتا تھا اب بھول گیا، اس کا مطلب کیا؟ یہ جو میں ذکر خدا بھولا ہوں، یہ کیوں بھولا ہوں؟ میری کچھ آرزویں بڑھ گئی، مجھے آرزوؤں کو کم کر لینا چاہیے. آرزوؤں کو کم کروں گا یاد الہی بڑھنا شروع ہو جائے گی. ہر چیز مرتبط ہے. کیوں؟ خدا نے جامع امتحان لیا، ہر چیز سے امتحان لیا، سوچنے سمجھنے سے امتحان لیا ہے، عمل سے امتحان لیا ہے، اٹھنے بیٹھنے ہر چیز سے امتحان لیا ہے. کیوں؟ وہ امتحان دینے والا ممتحن بھی کمال کا ممتحن ہے. وہ آپ کی ہر ہر چیز سے، میرے اور آپ کی ہر ہر چیز سے امتحان دے رہا ہے. اصل نگاہوں کے دیکھنے سے امتحان دے رہا ہے، نگاہوں کے دیکھنے سے. مثال کے طور پر میرے سامنے دو آدمی آئے، میں نے ایک کو تو بہت اچھی طرح توجہ سے دیکھا اور دوسرے کو ایسی سرسری دیکھا، یہ بھی امتحان. اس کو گھور اتنا توجہ سے کیوں دیکھا اور اس کو اتنا سرسری کیوں دیکھا؟ اس میں کون سی ایسی بات تھی کہ جس کی وجہ سے اس کو اتنا اچھی طریقے سے دیکھا اور اس کو اتنا کم دیکھا؟ اگر اس وجہ سے دیکھا کہ اس میں مادیات زیادہ تھیں تو ظلم کیا، اس میں ظلم کر دیا. تمہیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے تھا. ہم اور آپ کو بہت احتیاط کرنی پڑے گی. ہر جگہ امتحان ہو رہا ہے، ہر طرف امتحان ہو رہا ہے. لہذا مثال کے طور پر جو جاننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر کسی کے ساتھ سختی کرنی ہے تو کمزور کے ساتھ سختی مت کرنا، کیونکہ اس کا جواب پھر خدا دے گا. اگر سختی کرنی ہے نا تو پھر کسی طاقتور کے ساتھ سختی کرنا جو تمہیں وہیں کھڑے کھڑے جواب دے دے، خدا جواب نہ دے. کمزور کے ساتھ کرو گے پھر جواب دینے والا خدا ہوگا، پھر سہ نہیں پاؤ گے پھر. اور خاص کر اگر وہ کہیں کمزور فریاد کر گیا، کہ ہر چیز خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اثر دے رہی ہوتی ہے. اور اب اگر کمزور کی بات ہوئی تو پھر اور بات آگے بڑھائیں. اگر اطراف میں کوئی یتیم ہے پھر تو بہت ہی احتیاط کیجیے. اگر آپ کی میری زندگی کے اطراف میں ہونا تو چاہیے یقینا. ہم کیوں یتیموں سے دور رہیں؟ ہمیشہ یتیموں کے نزدیک رہیں، کیونکہ مولا بہت پسند کرتے تھے اس بات کو کہ ان کے ماننے والے یتیموں کی سرپرستی کریں. تو ایک تو یہ کہ ہمیں یتیموں سے دور نہیں ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی یتیم ہماری اور آپ کی سرپرستی میں، مدد میں، دائرے میں کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ احتیاط بہت کرنی پڑے گی، بہت احتیاط کرنی پڑے گی کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا کوئی حق ہو، خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم اس کا حق پامال کریں. بالعکس اگر وہ یتیم مثال کے طور پر محتاجی میں ہے، ناداری میں ہے، تو پھر بہت توجہ دینی پڑے گی کہ اس کا حق پامال نہ ہو اور اس کی طرف توجہات بہت زیادہ دینا ہے. اہل بیت نے یہ سب چیزیں ہم لوگوں کو اچھی طرح سکھائی ہیں، اچھی طرح سکھائی ہیں. ہمیں سیکھنا ہو، ہم سیکھیں گے راستے میں آگے چلنا شروع ہو جائیں گے. ہر چیز تیار ہے، ہر چیز تیار ہے. اگر کوئی سید الشہداء کو نہ جانتا اور آگے نہیں جا رہا تو کوئی تعجب نہیں. کوئی سید الشہداء کو جانتا ہو اور آگے نہیں جا رہا، اب بہت تعجب ہے، اب بہت تعجب ہے. کیوں؟ سید الشہداء سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ اب اس سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ ایک آدمی کہتا ہے مجھے راستہ نہیں پتا کہاں جانا ہے کیونکہ میرے پاس نقشہ نہیں ہے. ایک آدمی کہہ رہا ہے دنیا کا بہترین نقشہ میرے ہاتھ میں ہے میں ابھی نہیں جا پا رہا. اب تم تعجب ہے دنیا کا بہترین نقشہ تمہارے ہاتھ میں اب تم کیوں نہیں جا سکتے؟ اگر سید الشہداء کا ساتھ ہے اور سید الشہداء وہ کہ جو مصباح الہدا ہیں وہ سفینۃ النجات ہیں تو پھر آپ کمی کس بات کی؟ اب تو بہت چیز آگے جانا چاہیے. اب نہیں جائے خدا نہ کرے اس کا مطلب ہے کہ کوئی کوتاہی ہو گئی یا ہم نے پکارا نہیں ہے یا ہماری پکار میں تڑپ نہیں آ پائی ہے. اب سید الشہداء کو اس انداز سے دیکھنا شروع کر دیں اور مسلسل سید الشہداء سے کہا جا سکتا ہے سید الشہداء 1400 سال سے لوگ آپ کے در سے حاصل کر رہے ہیں میں بھی تو ایک فقیر ہی ہوں مجھے کیوں نہ ملے میں بھی تو ایک حقیر ہوں. اب انسان تعجب سے دیکھتا ہے کہ 1400 سال سے سید الشہداء کا در فیاضی دکھا رہا ہے لوگ کما رہے ہیں جو جس نیت سے جا رہے ہیں کما رہے ہیں میں اور آپ اچھی نیت سے جائیں وہ بھی ملنا چاہیے ہمارا آپ کو. یہ سید الشہداء کا دینا جب سب کے لیے ہے تو میرے اور آپ کے لیے بھی ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی ملنا چاہیے. ایک شاعر جب وقت کے امام کا تذکرہ کرتا تھا فوت ہو گیا وہ بہت اچھا جملہ کہتا تھا کہتا تھا مولا ادھر ادھر آتے ہمارے گھر پہ نہیں آتے بہت اچھا جملہ کہتا تھا مولا سب جگہوں پہ جاتے ہیں اس کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں ادھر بھی ظاہر ہو جاتے ہیں میرے گھر پہ کبھی نہیں آتے. اس کے بعد خود تڑپ کے کہتا تھا شعر میں کہتا تھا مولا کہیں ایسا تو نہیں کہ صرف اچھوں کے پاس جائیں گے بروں کو نہیں آئیں گے برے کہاں جائیں گے. سید الشہداء کا در مقدس صرف اچھوں کے لیے نہیں ہے بروں کے لیے ہے بروں کے لیے بھی ہے. ہم کہاں جائیں اب سید الشہداء کا در ہے نا وہاں پر جائیں اور وہاں سے کمال حاصل کریں. کس طرح کمال حاصل کریں؟ کم از کم دیکھو ہور نے کیا مار کا کر ڈالا ہے کہاں سے نکل کر کہاں پہنچ گئے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. خود ہور نے کہیں کسی جگہ پہ بیان کیا کسی سے کہنے کہ جب میں کوفہ سے نکلا اور مجھے کام یہ دیا گیا تھا کہ میں سید الشہداء کا راستہ روکوں تو کہنے کہ میں تعجب کر رہا تھا کہ اب میرا کیا ہوگا میری زندگی کا کیا ہوگا. تو کہنے کہ جب میں کوفہ سے نکلا تو مجھے پیچھے سے جیسے کوئی ندا آئی وہ کہہ رہی تھی اس شخص کو جنت کی بشارت دے دو. کہنے کہ میں نے مڑ کے دیکھا تو آواز تو دینے والا کوئی نہیں تھا اور میرے دل میں یہ آیا کہ میں سید الشہداء کا راستہ روکنے جا رہا ہوں اب مجھے جنت کی بشارت کیوں مل رہی ہے. اب میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں بھائی ہور کو اس لیے جنت کی بشارت مل رہی کہ سیدہ کا احترام کرنے والا ہے بی بی کا احترام انسان کو ہر مصیبت سے نکال دیتا ہے صحیح جگہ پہ پہنچا دیتا ہے. بس اگر مجھے اور آپ کو سید الشہداء کے در سے کچھ لینا ہے تو اس در پہ کھڑے ہو کر بی بی کو یاد کریں تب ملنا ہے ہمیں اور آپ کو. ابھی آپ گریا کر رہے ہیں خدا آپ کی گریا کو قائم رکھے اپنے گریا میں بھی کہہ دیجئے گا کہ بی بی یہ گریا بھی لائق نہیں ہے اگر آپ قبول فرمائیں تو لیاقت ہے زندگیاں قابل نہیں ہیں ہماری. آپ نے ہور کو ایک صلاحیت دی آپ نے ہور کو ایک سعادت دی کہاں لشکر یزید کہاں پہنچا دیا ادھر لا کے کھڑا کر دیا بی بی یہ لشکر یزید کے قابل تو نہیں ہے ہم اس سے تو بہتری جگہ پر ہیں تو سید الشہداء کے قدموں میں ہمیں کیوں نہیں گراتے. ہور کو سعادت ملی لشکر یزید سے نکل کر آئے سید الشہداء کے قدموں میں گر گئے ہور کو کتنی بڑی سعادت ملی ہور میدان جنگ کے اندر گئے سید الشہداء نے ہور کو اطمینان دلایا. اس کے بعد جب ہور کی پیشانی سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا تو سید الشہداء نے ایک رومال ہور کی پیشانی کے اوپر باندھ دیا. ایک ایرانی بادشاہ ہور کے روزے پہ نہیں جاتا تھا کہانی نہیں ہے سچا واقعہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں ہور کے روزے پہ نہیں جاتا تھا. علماء نے کہا کہ فلانی ہور کا بہت مقام ہے ان کے روزے پہ جایا کر. کہنے لگا نہیں میں نہیں جاؤں گا اگر ہور کو خود سید الشہداء نے قبول کیا ہوتا تو ہور کا مقبرہ اتنی دور کیوں بنا ہوا ہے. لوگوں نے کہا ہور کا مقبرہ اس وجہ سے دور بنا ہے کہ اس کے چاہنے والے اٹھا کر لے گئے. کہنے لگا نہیں میں نہیں جانتا. پھر اصرار کیا, کہنے لگا کہ اچھا اگر تم کہتے ہو کہ خود کا مقام ہے تو میں پھر قبر کھودوں گا اور میں لاشے کو دیکھوں گا کہ لاشا کیسا ہے. لوگوں نے منع کیا کہ یہ کام مت کرو, کہنے لگا نہیں میں کھودوں گا. اب جو لاشے کو کھودا, قبر کو کھودا, تقریباً 300 سال پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں, اب جو قبر کو نکالو تو دیکھا حور کا لاشا بالکل اسی طرح سے رکھا ہوا ہے جیسے سیدے سجاد میں دفن کیا ہو. دیکھا پیشانی کے اوپر وہ رومال بندھا ہوا تھا, جو روایتوں میں تھا 1400 سال پہلے کا رومال سید الشہداء کا بندھا ہوا تھا. بادشاہ کہنے لگا چلو اب تو میں سمجھ گیا حور کا مقام ہے, اگر اتنا آیا ہوں تو رومال تو لے لوں, کم سے کم شہدا کا رومال ہے. علماء نے منع کیا کہا دیکھ کام سید الشہداء کا رومال ہے مت کہہ دے اسے. کہنے لگا نہیں مجھے رومال چاہیے. جیسے ہی رومال کو نکالا خون کا فوارا دوبارہ نکلنا شروع ہو. اب ایک بات سمجھ میں آئی مجھے, کوئی کہ سیدہ کسی کو کچھ دے دے تو واپس نہیں لیتی ہے, پھر واپس نہیں لیتی. پھر بی بی سے کہوں گا بی بی ابھی آپ نے ایک لمحے کے لیے حسین کا عشق دیکھا ہمارے دلوں کے اندر, اب مرتے تب تک ہم سے واپس نہیں لیجیے گا, قیامت کی کسی طرح سے ہم سے واپس نہیں لیجیے گا. اس لمحے سے لے کر زندگی کے آخری لمحات تک حسین کے عشق میں غرق کر دیجیے گا. اے پاک پروردگار تو جو اسکا محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تو نے ذکر سید الشہداء سے نوازا, ان کی شفاعت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت اور بالاخص آخرت کے تمام مراحل میں سید الشہداء کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار ان کی نورانیت سے دلوں کو وجود کو منور فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, ان شہداء کی شہادتوں کو قبول فرما, ان کے مقام بلند ہیں انہیں اور بلندی نصیب فرما. جو بیمار ہیں جو ان احسان ہاتھ میں زخمی ہوئے بحق بیمار کربلا شفا عاجل کامل نصیب فرما. جو قید و بند کی صحبتوں میں دشمنوں نے ان کو قید بنایا ہوا ہے, پاک پروردگار بحق اسرائے کربلا آزادی اور رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار ان تمام سانحات کے اندر جو غمزدہ ہوئے ہیں, جو والدین اپنے بچوں کے انتظار میں رہ گئے اور ان کے بچے شہید ہو گئے, جن کے بزرگ شہید ہوئے, اے پاک پروردگار تمام پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما, ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما, ان کے دوستوں کی تعداد میں اضافہ فرما, ان کے لشکر کو سلامت قائم و دائم فرما, ہمیں اس لشکر تک پہنچنے کی سعادت نصیب فرما, ان کی راہ میں اس دنیا سے دل حاصل ہونے والی شہادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہماری تمام توجہات اس بات پر ہے کہ ہماری نسلیں تیرے دین کی خدمت کریں. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اور ہماری نسلوں کو امام وقت کے بہترین آباد و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا